الحمد لله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من الشيطان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درود به محمد وعلى آله وصحبه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد وعلى آله پروردگار عالم نے قرآن کریم میں علم حاصل کرنے کو انسان کے لیے فضیلت قرار فرمایا ہے یہ امام بارگاہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں کا اسپیکر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے کبھی مائک کو نزدیک کریں تو دور کرنا پڑتا ہے کبھی دور کریں تو نزدیک کرنا پڑتا ہے سمجھ میں نہیں آتی بہرحال خدا من تعالی ہماری آواز کو اس قابل کر دے کہ اس مائک کو ایڈجسٹ ہو جائے انشاءاللہ
اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں علم حاصل کرنے کو انسان کے لیے فضیلت قرار دیا ہے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا وہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں؟ یقیناً جاننے والوں کا ایک مقام ہے. اب علم کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں. ایک معنی میں ہم علم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف واقعات مختلف حادثات اور امور کے درمیان رابطوں کو کشف کر لینا, یہ جان لینا کس چیز کا کس چیز سے کیا رابطہ ہے. جہالت یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں جن کا رابطہ نہیں ہے ان کو سمجھا جاتا ہے ایک دوسرے سے مربوط ہیں. علم یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کون سی چیز کس سے رابطے میں ہے, کس چیز کا کیا اثر ہوگا. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. قدیم زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندر ایسا تھا کہ اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی, اور یہ رسم میرے خیال میں کچھ علاقوں کے اندر ابھی بھی باقی ہے دنیا کے کچھ علاقوں کے اندر, اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ کچھ جانوروں کو اذیت کرتے تھے تنگ کرتے تھے, اور جب وہ جانور بلبلاتا تھا تو سمجھتے تھے اس سے بارش ہوگی. مثلا کسی اونٹ کے کان کاٹ دیتے تھے اور سمجھتے تھے جب یہ بلبلائے گا چیخے گا اس سے بارش ہوگی. بعض علاقوں کے اندر مثال کے طور پر مینڈکوں کے اوپر پتھر مارتے ہیں تو جب وہ ٹرٹرائیں گے تو سمجھتے ہیں اس سے بارش ہوگی. ابھی جہالت ہے, ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی جانور روئے چلائے اور آسمان سے بارش برسے, ان دو چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا سمجھتی ہے شاید تعلق ہے. علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دو چیزوں کا اصلی تعلق ہے یا نہیں ہے. مثلا آج ہم نے سائنس کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ ٹیمپریچر, بادل, زمین کے اندر کتنا پانی ہوا میں گیا, ہوائیں کیسی چلیں, ان تمام چیزوں کا بارش سے تعلق ہے. تو جب وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ہم ایک پریڈکشن کر لیتے ہیں کہ جناب اتنے دن کے بعد اس علاقے کے اندر بارش برس جائے گی. اس کو ہم علم تعبیر کرتے ہیں. اس اب یہ ہے کہ ممکن ہے ایک چیز کئی چیزوں کے ساتھ رابطوں میں ہو, کئی چیزوں کے ساتھ رابطے میں ہو جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے والے. مثلا میری اور آپ کی طبیعت, ہماری اور آپ کا مزاج, ممکن ہے کبھی ایسا ہو کہ آپ اپنے جسم میں حرارت احساس کریں اس وجہ سے کہ شاید بخار ہو رہا. ممکن ہے حرارت آپ بخار کی وجہ سے احساس نہ کریں, اس وجہ سے احساس کریں کہ آپ کے جسم نے کافی ایکٹیویٹی کی ہے, تو بالآخر جسم گرم ہو جائے گا اور اس سے بھی حرارت احساس ہوگی. عقل مندی کیا ہوگی؟ عقل مندی یہ ہوگی کہ آپ کو یہ پہچاننا پڑے گا اس کا اصلی سبب کیا ہے. ایک چیز کے دو اسباب ہو سکتے ہیں, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت کون سا سبب ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے دو اسباب ہوں, یہ سبب بھی ہو وہ سبب بھی ہو, ایک کم اثر ڈالتا ہو دوسرے کا اثر زیادہ ہو, ایک کا اثر کم ہو دوسرے کا اثر زیادہ ہو. یہ تمام چیزیں جان لینا یہ آپ کے پاس علم ہے. میں بارش کی مثال سے اور اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے تو انسان جہالت میں تھا, وہ سمجھتا تھا کہ اگر اونٹ چیخے گا بارش ہو جائے گی. یہ ہم نے کہا یہ جہالت ہے. سائنس نے آ کر کہا کہ نہیں, رابطہ کچھ اور ہے. رابطہ کس چیز کا ہے؟ کہا پانی کتنا ایواپوریٹ ہوگا, ہوا کیسی چلے گی, بادل کہاں جائیں گے, یہ تعلق ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بارش کا تعلق بس اسی چیز سے ہے اور کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, اسلام کا کہنا یہ ہے کہ بارش کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ اگر جیسے کہ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے, عادت بھی ہے, وہ یہ کہ اگر کسی علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تو آپ نماز استسقاء پڑھیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو سننے میں بہت مشکل ہو رہی ہے, میں احساس کر رہا ہوں کہ میرے بس میں نہیں ہے کچھ, کہ میں کیا کروں. درود بھیجے گا محمد والے والے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے والے. اسلام نے ہم سے کہا کہ اگر تمہارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تم نماز استسقاء پڑھو. سائنس کے روٹین میں نماز استسقاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کسی سائنسدان کے سامنے کہیں ہم نے نماز استسقاء پڑھی ہے تاکہ بارش آئے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ مذاق اڑائے گا. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. ایران میں ایک بہت گراں قدر عالم ہوتے تھے, آیت اللہ محمد تقی خوانساری. شاید میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے آیت اللہ خوانساری کا تذکرہ کیا تھا. وہ ان سے پہلے کے دور کے تھے, آیت اللہ محمد تقی خوانساری. آپ قم میں بی بی کے روزے پر تو ضرور تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ بی بی کے روزے پر جائیں تو وہاں کچھ علماء کی خبریں دیکھیں گے, ان کے کم سے کم نام ضرور پڑھا کریں. دیکھیں کون لوگ ہیں جن کو خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ بی بی کے روزے کے نزدیک دفن ہو. کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہاں پر کہ یہ شرف نصیب ہو رہا ہے ان کو. ایک دفعہ ہوتا ہے زبردستی کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دفعہ اس نے زبردستی نہیں کی تھی, عوام نے لا کر دفن کیا ہے. دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. دیکھیں کون لوگ ہیں یہ. آیت اللہ محمد تقی خوانساری قم کے اندر ہوتے تھے اور ایک موقع کے اوپر بارش نہیں آئی, قحط ہوا. جب قحط آیا لوگ آیت اللہ محمد تقی خوانساری کے پاس آئے, آیت اللہ قحط آیا ہے. کہا میں اگر نماز استسقاء پڑھاؤں گا تو کچھ شرائط کے ساتھ پڑھاؤں گا. ایک تو یہ کہ جو کچھ سنت میں لکھا ہے سب پر عمل کرواؤں گا. پہلے ہی سوچ لو میں ایسے نہیں کروں گا کہ تم کہو کہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں میں پڑھا دوں, میں نہیں پڑھاؤں گا. اپنی شرائط بتاؤں گا کہ یہ شریعت کے اندر نماز استسقاء کی شرائط ہیں, سب پہ عمل کرواؤں گا. کہنے کہ ٹھیک ہے. کہا دیکھو یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی روایت میں لکھا ہے 500 دفعہ کہیں تو میں 500 دفعہ کہلواؤں گا, یہ نہیں سوچنا میں 5 دفعہ کہہ کے کہوں گا کہ چلو بس کافی ہے اتنا. کہا بس اب جیسے آپ کہیں گے ویسے بھی مرنا ہی ہے نا, تو اگر آپ کی پیچھے لمبی نماز پڑھ کے بھی مرے مرنا تو ہے ہی. کہا یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا نہیں ہو کہ تم کو ایک دن پڑھنے کو لکھا ہے معاملہ ختم ہو گیا, بارش نہیں آئی کوئی بات نہیں, نہیں پھر اس میں لکھا ہے کہ 7 دن تک ورنہ 40 دن تک پڑھواؤں گا. پھر یہ سب باتیں سوچ لو ایک دفعہ. کہا ٹھیک ہے سب قبول ہے, اب پڑھائیں تو صحیح. آپ انگریزوں کا دور تھا, اب نے پڑھانا شروع کیا, ایک دن باہر لے گئے, کہنے کہ ایک تو شہر میں نہیں پڑھاؤں گا صحرا میں پڑھاؤں گا. صحرا میں لے گئے, عورتوں مردوں سب کو اٹھا کر لے کے گئے, بچوں کو اور جانوروں کو بھی. کہا بچوں اور جانوروں کو ایک طرف رکھ دو, ان کو رونے دو, اور عورتوں مردوں سے کہا کہ تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاؤ, سب کے سب نماز استسقاء پڑھیں گے. اس کے بعد اگر کوئی ذکر کہیں پہ لکھا تھا یہ 10 دفعہ پڑھنا, اس کو 100 دفعہ پڑھا دیا. خوب لمبی سی نماز استسقاء پڑھائی, سب بھرپور نماز استسقاء پڑھی. لوگوں نے سمجھا بارش ہو جائے گی, بارش نہیں ہوئی. ایک دن گزر گیا پورا, بارش نہیں ہوئی. لوگ شام کو ان کے پاس آئے مغرب کی نماز میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بڑھ دیا درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دن گزر گیا بارش نہیں آئی. لوگوں نے پوچھا آغا صاحب کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے تو کہا تھا یا 7 دن یا 40 دن, ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے. دوسرے دن پھر روانہ ہوئے, اتنی شدت کے ساتھ نماز استسقاء پڑھائی. ظاہر ہے آنے جانے کے نتیجے میں پانی کہیں زیادہ خرچ ہو گیا, لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ اور خراب ہو گیا. پانی پہلے ہی کم تھا, اتنی پبلک کو لے کے باہر گئے, واپس آئے پانی جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تیسرے دن پوچھا ابھی تو 2 ہی دن گزرے ہیں, 7 دن تو کم از کم ہے ہی, کل بھی جائیں گے. اگلے دن جانے لگے تو ایک انگریز جو اس زمانے کا مثال کے طور پر میئر ٹائپ کا تھا اس علاقے کا, یا سمجھ لیجیے گورنر ٹائپ کا تھا, وہ کھڑا تھا دیکھ رہا تھا. تو اس نے آیت اللہ کے پاس آ کر کہا کہ آیت اللہ اس پیاسی قوم کو اور پیاس میں مت ماریں, یہ بارش نہیں برسے گی آپ کے اس طرح حرکتیں کرنے سے. کہنے کہ نہیں انشاءاللہ برس اٹھے گی. کہنے کہا اچھا اگر آپ کو یقین ہے کہ بارش برسے گی؟ کہا ہاں ہمیں یقین ہے. کہا تو پھر چھتریاں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ مذاق کر رہا تھا. کہہ رہا تھا پھر چھتریاں کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہنے کہ ہمیں یقین ہے جب تک ہم گھر نہیں پہنچیں گے نہیں برسے گی. عیناً یہی ہوا. پبلک کو لے کے صحرا میں گئے, قم کے صحرا میں, گھر واپس آئے, جب گھر واپس آنے لگے تو بادل آنے لگے. اب پہلے تو خطرہ یہ تھا بارش آئے گی یا نہیں آئے گی, جب بارش آنے لگی تو اب ان کا دوسرا جملہ خطرے میں پڑ گیا کہ ہم نہیں بھیگیں گے. تو لوگوں نے کہا چلو بارش تو آ گئی, اب دیکھتے ہیں دوسرا جملہ بچے گا نہیں بچے گا. بارش بالکل سر پہ رہی, آغا صاحب مطمئن ہو کے چلتے رہے, کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی. جیسے ہی گھر میں پاؤں رکھا بارش نے برسنا شروع کر دیا. ان علماء کے اثرات بہت زیادہ ہیں. مجھے تعجب اپنے ان نادان دوستوں پر ہوتا ہے جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, بہت تعجب ہوتا ہے. یعنی کاش میں کہتا ہوں کاش ان دوستوں کو پتا چل جائے یہ لوگ کیا تھے, اہل بیت سے ان کا قرب کیا تھا. یہ جو ہم قرب کے مدعی ہیں یہاں پر, اس میں ان کی اگر حالت کو جانتے ہوں تو ہم اس کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, حقیر ہیں ہم اس کے سامنے. جو محبت ان کے دلوں میں تھی, جو مقام و منزلت ان کو حاصل تھی اہل بیت کے مکاتب کے اندر. شیخ عباس قمی کا واقعہ لکھتے ہیں, یہ جو حرم میں روزہ ہے, قم میں روزہ ہے, قم کا حرم, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے گزرنے کی جگہ کے بالکل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. اب تو وہاں پر کار پارکنگ بنی ہوئی ہے, پہلے یہاں پر بہت تیز پانی بہتا تھا, پیچھے ڈیم وغیرہ بن گئے تو یہ کنٹرول ہو گیا ہے. ہم نے 84 میں جب وہاں پر گئے تھے قم میں, تو ہم نے اس کو لبالب بھرے دیکھا ہے بارش کے زمانے میں. یعنی ایسا کہ لگتا تھا کہ یہ ابلے گا, اس میں طغیان آئے گا, اتنا بھرا ہوا دیکھا ہے اس کو. ایک موقع پر شیخ عباس قمی کے زمانے میں یہ پانی ابھر اوپر آنا شروع ہو گیا. اس زمانے میں دیوار بالکل نزدیک تھی, اب اس آج بھی تھوڑے سے فاصلے پر ہے, بیچ میں صرف ایک روڈ ہے. تو اس زمانے میں جب پانی بہت اوپر آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد اعظم سے کراس کرنے لگا. اس زمانے میں مسجد اعظم جہاں پہ اس وقت بنی ہے مسجد اعظم نہیں تھی, یہ خالی جگہ تھی, تو اس کو کراس کر گیا وہ اور حرم کی دیواروں سے ٹکرانے لگا بی بی کے روزے سے. اب لوگوں کے سامنے معاملہ بہت عجیب ہو گیا کہ پانی اتنا طغیانی کر رہا ہے کہ حرم کو ڈبونے کی طرف لے کے جا رہا ہے. لوگ شیخ عباس قمی کے پاس آئے, کہا آوا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, پانی کیوں اوپر آ رہا ہے؟ اچھا اس زمانے میں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اگر کوئی روٹین ٹوٹ رہا ہے اہل بیت کے حوالے سے, اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی گناہ کر دیا, سمجھ جاتے تھے. بر سبیل تذکرہ میں یہ واقعہ اللہ نہ کرے کہ بھول جاؤں, لیکن یہ بیچ میں یہ عرض کرتا چلوں, قم میں بھی یہ رسم ہے. پرانا شہر جو بنا ہوا ہے وہ بہت پتلی پتلی گلیاں ہیں, جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے مختلف شہروں میں جو بہت پرانے علاقے ہیں پتلی پتلی گلیاں ہیں ٹیڑھی ٹیڑھی گھومتی ہیں, قم کا ایک پرانا حصہ ایسا ہی ہے. ان پتلی پتلی گلیوں میں کچھ ٹرننگز ایسی تھیں جہاں پر آپ کو بی بی کا روزہ نظر آتا تھا, گنبد نظر آتا ہے, تو وہ مقامات اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بڑے محترم ہو جاتے ہیں. مثلا وہ گلیوں میں سے گزرتے گزرتے وہاں پہ رکتے ہیں, ایک سلام کرتے ہیں, پھر گزر جاتے ہیں. تو یہ کارنرز بہت خوبصورت کارنرز ہوتے ہیں, اس کے اوپر عقیدت کے اظہار کرتے ہیں لوگ. نجف میں رسم یہ تھی کہ ان کارنرز کے اوپر کوئی گھر نہیں بناتا تھا, یعنی اگر کوئی کارنر ایسا ہے کہ اس میں یہاں سے امیر المومنین کا گنبد نظر آتا ہے, تو کوئی ایسے گھر نہیں بناتا تھا کہ جو ان لوگوں اور گنبد کے درمیان میں رکاوٹ بنے, نہیں بناتے تھے. اچھا ایسا تھا نجف میں کہ اگر کوئی ایسے کارنر پر گھر بناتا تھا تو گھر گر جاتا تھا, گھر گر جاتا تھا. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے کچھ پاکیزہ لوگ گزر رہے ہیں, وہ سلام کرتے ہیں, اور مولا نہیں چاہتے کہ یہ گھر یہاں پر رہے تو ان کے سلام میں رکاوٹ بنے. صدام کا دور جیسے ہی شروع ہوا یہ گھر گرنا بند ہو گئے تھے. جب صدام کا دور شروع ہوا تھا تو کارنرز کے اوپر جو گھر گر جاتے تھے اگر غلط بن جاتے تھے, یہ گھر گرنا بند ہو گئے تھے. لوگ سمجھ گئے تھے کہ کوئی ایسا ظالم آ گیا جس سے امیر المومنین بہت خفا ہوئے ہیں, کہ اب مولا کی وہ عنایت آنا بند ہو گئی ہے. تو جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خطا ہوئی ہے, ورنہ یہ نہ ہوتا, ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اہل قم ڈر گئے, وہ شیخ عباس قمی کے پاس آئے, کہا شیخ عباس یہ کیا ہو رہا ہے, پانی نے اتنا اوپر آنا کیوں شروع کیا اور بی بی کے روزے سے کیوں ٹکرا رہا ہے پانی؟ شیخ عباس قمی نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے, پانی کچھ نہیں کر سکے گا. لوگ گھبرائے, دیکھا نہیں پانی اور اوپر آ رہا ہے. شیخ عباس قمی سے کہا کہ آگا خود آ کے دیکھیں. مجھے شیخ عباس قمی کے حوالے سے یاد ہے, ممکن ہے کسی کتاب میں کسی اور عالم کے حوالے سے بھی ہو, واقعہ صحیح ہے. وہ نزدیک آئے جہاں پہ پانی جانا تھا اپنی عبادات وغیرہ کے بعد, ایک جگہ کے اوپر نزدیک آئے, پانی کے سامنے کھڑے ہو گئے, پانی کو دیکھتے رہے, کچھ بولتے رہے. لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں, زبان میں کوئی ورد پڑھا یا کوئی ذکر کیا. اس کے بعد ایک جملہ کہا, پانی کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا تجھے شرم نہیں آتی, یہ کہہ کے واپس چلے گئے. لوگوں نے دیکھا اس زمانے سے آج تک پانی اوپر نہیں آیا, پھر آج تک پانی اوپر نہیں آیا پھر.
اور محمد والے محمد صلی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے محنت کی اپنے نفس کے اوپر, انہوں نے تزکیے کے اوپر محنت کی ہے. تو عرض یہ تھا کہ رابطے بہت قسم کے رابطے ہیں. ایک رابطہ وہ ہے جو سائنس نے کشف کیا ہے. اچھا سائنس کے ساتھ ایک عجیب مشکل ہے کہ یہ جو جان لیتے ہیں اس کے علاوہ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو انکار کر دیتے ہیں. سائنس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے اور یہ حصہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہے ہی نہیں. بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ یہ ہمارے تجربے کی زد میں نہیں آ رہا, جو اکوپمنٹ ہمارے پاس ہیں تجربہ کرنے کے لیے اس میں اس کو ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. لہذا عقل مند سائنسدان کبھی یہ نہیں کہے گا یہ نہیں ہو سکتا, وہ زیادہ زیادہ یہ کہے گا میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا. یہ اصل سائنس یہ کرے گی کہ وہ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا جو ٹاپک ہے, مثلا فزکس کا ٹاپک ہے فزیکل باڈیز کا ایکشن اور ریئیکشن, اگر مجھ سے کوئی کہے فزکس کے اندر نماز استسقاء اور بارش کا ایکشن اور ریئیکشن بتاؤ, تو فزکس سائنٹسٹ کو چاہیے وہ سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ دیکھو بھائی فزکس کے اندر یہ انکلوڈ نہیں ہے, یہ فزکس سے باہر ہے. یہ نہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تمہارے پاس تجربہ کرنے کے قابل اس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہے یا نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ کہو میرے موضوع میں نہیں آتا. تو سائنس کے ساتھ ایک مشکل یہ, کم از کم عقل سائنسدانوں کے ساتھ,
کہ وہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ گیا وہ سمجھ میں آ گیا باقی نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے وہ لوگ. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اسلام نے کچھ ایسے رابطے دیے ہیں جو انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے اگر اسلام نہ بتاتا. مثلا اگر اسلام نہ بتاتا تو کسی کو پتا تھا کہ نماز استسقاء سے بھی بارش ہو سکتی ہے؟ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ بادلوں کے اوپر نمک ڈال دو تو بادل برس جائیں گے, کوئی ہواؤں کا رخ پھیر لو تو بادل ادھر آ جائیں گے, اگر زمین کے اوپر حرارت بڑھا دو تو ایویپوریٹ ہو جائے گا زیادہ اور شاید بارش ہو جائے گی. کسی کو کیا پتا چل سکتا تھا کہ صحرا میں جاؤ نماز استسقاء پڑھو اس سے بھی بارش برسے گی؟ یہ اہل بیت کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں, اسلام کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کی خبر دی. اب ہماری عقل مندی ایک اور ہونی چاہیے تھی, وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بھی سمجھ لیتے کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ اثر کرتی ہے. اب دیکھیں اس کو بھی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مادی سبب نہ ہو, نماز استسقاء کی وجہ سے اچانک بارش آ جائے, ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے مادی اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ بارش برسے, لیکن کسی وجہ سے خداوند متعال کا نظام کہے کہ بارش نہیں برسے گی تو نہیں برسے گی. اب ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, ان دو قوانین میں حاکم کون سا قانون ہے, مادی یا مانوی؟ تو ہم کہتے ہیں مانوی قانون حاکم ہے, مانوی قانون حاکم ہے. یعنی مادی قوانین کہہ رہے ہوں کہ بارش نہیں آئے گی اور کوئی مانوی قانون کہے کہ بارش آئے گی تو بارش آ جائے گی. مانوی قانون حاکم ہے. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, آیا ہمارا اعتقاد بھی ہے کہ مانوی قانون حاکم ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ تو ایک اور مشکل یہ ہے کہ نہ ہمیں مادی قانون کی خبر ہو پا رہی ہے نہ مانوی قانون کی خبر ہو پا رہی ہے. جن کو مادی قوانین کی خبر ہے اور مانوی قوانین بھی کچھ جانتے ہیں, ان کو یہ پوچھنا چاہیے کون سا حاکم ہے. اگر مانوی حاکم ہے تو مانوی کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دیتے, مانوی کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ہے ابھی اعتقاد میں اتنی طاقت نہیں آئی ہے, اعتقاد میں اتنی طاقت نہیں آئی ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے ہم نے مانوی قوانین آزمائے لیکن عمل نہیں ہوا. مثلا کہیں پہ لکھا تھا کہ اگر 70 دفعہ سورہ فاتحہ مردہ پر بھی پڑھو تو شاید زندہ ہو جائے. لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر مردہ پر بھی 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو تو شاید زندہ ہو جائے. اچھا ہم نے اس کے کچھ عملی تجربے, نہ کہ مردہ کو زندہ ہوتا لیکن کم سے کم میڈیکل سائنسز میں جو ڈیڈ چیزیں تھیں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اس تھوڑے سے وقت میں بھی دیکھ لیا ہے. کیا کچھ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر فاتحہ پڑھنے کے بعد پھونک ماری اس جگہ پر جس کے بارے میں گمان تھا کہ مر گئی ہے, تو یہ اثر دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہوئی ہے؟ اب ممکن ہے کوئی کہے میں نے ٹرائی کیا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مادی قوانین کی بھی شرائط ہوتی ہیں, تو کیا مانوی قوانین کی کوئی شرط نہیں ہوگی؟ آپ کسی دوائی کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, دوائی اثر نہیں کرتی, آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے چونکہ آپ اس میڈیسن کے ساتھ فلاں میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں یہ دو اس کا کمبینیشن صحیح نہیں ہے, ایک استعمال کر اب اثر ہوگا. یا آپ فلاں دوائی استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ بے احتیاطی کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے اوپر دوائی کا اثر نہیں ہو رہا. میڈیکل سائنسز کے اندر بھی, میڈیکل سائنسز اور مثال کے طور پر نالج کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قوانین کا عمل نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کے اوپر صحیح عمل نہیں کر رہے ہوتے. مانویات میں بھی ایسا ہی ہے, مانویات میں بھی ایک کم از کم اسٹینڈرڈ ہے مانویت کا, اس کے حاصل کیے بغیر ہم چاہے مانوی قوانین عمل میں آ جائیں, معمولاً ایسا نہیں ہوتا, معمولاً ایسا نہیں ہوتا. اب چونکہ بارش کا ہی ذکر ہے تو ایک نفیس واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مشہد میں ایک عالم ہوا کرتے تھے, ابھی کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ایک دفعہ اسی طرح مشہد میں قحط آیا, ان سے کہا کہ آپ پڑھائیں گے, انہوں نے بھی انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہا اپنی مرضی سے پڑھاؤں گا اور مطمئن رہو سخت پڑھاؤں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, کچھ لوگ تیار ہو گئے, لوگوں کو لے کے باہر گئے, وہی عمل کیا, کہا سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے گئے ادھر ادھر کیا اور کہا آپ شروع ہو جاؤ. لمبے لمبے ذکر پڑھائے, سارے کام ہو گئے, آخر میں دعائیں پڑھنا کی, دعا کا ٹائم آیا, دعا میں کہا خدایا تو جانتا ہے جتنے لوگ اس میدان میں جمع ہوئے ہیں یہ سب گناہگار ہیں، اور یہ جتنی عبادتیں کر رہے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں، ان کا پیسہ صحیح نہیں ہے، ان کے اعمال خراب ہیں، میں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی عبادتیں صحیح نہیں ہیں، اگر ان کے گناہوں کو تو نے دیکھنا ہے ہرگز بارش مت برسا، ان کو تڑپنے چھوڑ دے۔ یہ کہہ دیا، لوگ اور گھبرائے کہ لو جی ہم تو بارش کے لیے آئے تھے، انہوں نے تو اور مروا دیا۔ اب تو اس کے بعد کہنے کہ اے خدایا، لیکن تیری مخلوق میں سے کچھ بے زبان جانور شہر میں چھوڑ کے آیا ہوں، ان کے لیے برسا دے، انہوں نے گناہ کیے، ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر تو نے گناہوں کی وجہ سے بارش روکی ہے تو گناہ انہوں نے کیے ہیں، ان جانوروں کی کیا غلطی ہے؟ ان کی خاطر برسا دے۔ عجیب تھا، یہ ایک دیکھنے والے کا انداز ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ گناہگار ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے مجھے خدا سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے۔ گناہگاروں کو بھی لے کے گئے تب بھی اپنا کام نکلوا لیا انہوں نے، اور وہ کسی اور کے ذریعے سے جس نے گناہ نہیں کیے تھے۔ یہ رابطہ اسی کو پتا ہوگا، یہ عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کو کشف کریں۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، آیا اچھے حاکم اور ہمارے اعمال، اس میں کوئی رابطہ ہے؟ جو ہمارا موضوع ہے دینداری اور سیاست، اچھا حاکم اور ہمارے اعمال کوئی رابطہ ہے؟ بظاہر دنیا شاید یہ کہے نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے، لوگ نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں رولر اچھا ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں ہے، اسلام نے کہا کہ نہیں ہے۔ ایک روایت بہت مشہور روایت ہے، فرمایا اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو برے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو پوری نہیں ہوں گی۔ کن دو چیزوں کو رابطے میں جوڑ دیا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہم نماز استسقاء اور بارش کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ ہوگا اگر روایت نہ بتاتی۔ روایت نے دو چیزیں جوڑ دی، کہا حاکم میں اور تمہارے اعمال میں رابطہ ہے، جتنے تمہارے اعمال برے ہوتے جائیں گے اشرار تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ اشرار، اشرار کو اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ اشرار کا لفظ حاصل ہوا ہے شر سے، وہ افراد جو شر میں محض ہوں، وہ افراد جن کے اندر سوائے شر کے کچھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اشرار۔ فرمایا اگر تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے اشرار تمہارے اوپر حکومت کریں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو پوری نہیں ہوں گی۔ اے خدایا، پھر اگر اشرار سے نجات حاصل کرنی ہے تو میں کیا کروں؟ جو وہ کرو جس کے نہ کرنے سے یہ آئے تھے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ترک کرو گے اشرار حاکم ہو جائیں گے، دعائیں بھی پوری نہیں ہوں گی، تو توڑوں گا کیسے اس کو؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو تاکہ اخیار تمہارے اوپر حکومت کریں، پھر تمہاری دعائیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ تین چیزوں کے رابطے کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسرا اشرار کی حکومت، تیسرا دعاؤں کا پورا ہونا یا نہ ہونا۔ روایت یہ کہہ رہی ہے اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے اخیار حکومت کریں گے، اخیار یعنی اچھائیوں والے لوگ، اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرو گے اشرار حاکم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک رابطہ ہو گیا۔ اب دوسرا رابطہ، اگر تمہارے حاکم اچھے ہوئے تو تمہاری دعائیں بھی پوری ہوں گی، اور اگر حاکم برے ہوئے پھر تمہاری دعائیں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ اب آپ نے دو رابطے، عجیب غریب رابطے دیکھ لیے۔ اب ہم کہیں کہ یہ حاکم برا ہے تو در حقیقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اگر پاکستان مطمئن ہے اس بات پر، پاکستان کی عوام، کہ ہماری حکومت اچھی نہیں ہے، در حقیقت یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ قوم میں اخیار ہوں اور حاکم یزید ابن معاویہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قوم تو اچھی تھی اور خدا نے برا حاکم بنا دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قوم نے کوئی غلطی کی ہے تب یہ حاکم بنا ہے، ورنہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا، بری قوم کا اچھا حاکم آ سکتا ہے، اچھی قوم کا برا حاکم نہیں ہو پائے گا۔ اگر آ بھی گیا تو بچے گا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک قوم کے اوپر لمبی مدت تک برے لوگ حکومت کریں فوراً سمجھ جائیں اس قوم کے اعمال خراب ہو گئے، اس قوم کے اعمال خراب ہو گئے. اور سب سے بڑی خرابی جو روایت نے بیان کی وہ یہ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے، یہ ہے. اس لیے کہا روایت نے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر وہ وظیفہ ہے، وہ ذمہ داری ہے، بہی قوام الناس، جس سے انسانوں کی زندگی باقی ہے. اگر اس پر عمل کریں گے حاکم اچھے ہوں گے، حاکم اچھے ہوں گے دعائیں بھی قبول ہوں گی. اچھے حاکم اور برے حاکم کی نشانی بھی قرآن نے بیان کی ہے. قرآن کریم نے فرمایا اچھا حاکم اگر آئے دو اثر ہوتے ہیں، نسل کو اور فصل کو اچھا رکھتا ہے، اور اگر حاکم برا ہو جائے تو دو اثر ہوں گے، نسل خراب ہو جائے گی، فصل بھی خراب ہو جائے گی. نسل بھی خراب ہوگی، فصل بھی خراب ہوگی. بس اگر ایک قوم کے اندر نسل اور فصل خراب ہو رہی ہے سمجھ جائیں حاکم برے ہیں، اور جب حاکم برے ہیں تو سمجھ جائیں ان کے اعمال اچھے اعمال نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پرسنل میٹنگز میں صرف یہ کہہ کر اپنا غبار نکال دینا کہ حاکم برے ہیں، یہ مشکل کا حل نہیں ہے. یہ مشکل کا حل نہیں ہے، مشکل کا حل میرے اور آپ کے اندر ہے. اس کو صحیح کر لیں اوپر خود بخود صحیح ہو جائے گا. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ جب ہم اندر کو صحیح کریں گے تو اوپر سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، فرشتے آ کر مقابلہ کریں گے. نہیں، جب ہم اپنے اندر کو صحیح کریں گے تو اس اوپر والے فساد سے لڑنے کی جرات بھی ہمارے اندر خود سے آ جائے گی، پھر ہم اس کے فساد سے بھی لڑ لیں گے. لیکن اگر ہم اندر سے صحیح نہ کر سکے اور اوپر سے کہا ہم لڑیں گے تو ہم لڑ بھی نہیں پائیں گے، اس سے کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ رابطے، اس کو کہتے ہیں علم. یہ ہے علم کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب کچھ باتیں رزق کے حوالے سے رہ گئی تھیں تو میں اسی لیے چند نکات اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ چونکہ آج کا دن آخری دن ہے اس سلسلے میں تو یہ موضوع کہیں نامکمل نہ رہ جائے. گرچہ ایسی بہت ساری چیزیں نامکمل رہ گئی ہوں گی لیکن بہرحال اس کو بھی مکمل کر لیں کسی حد تک. درود بھیجے ہم لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس بات کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں پر کتنا اثر ہوا ہے. اگر آپ پر تھوڑا بھی اثر ہو رہا ہے تو اس اثر کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، اور یہ ہاتھ سے چلا جائے گا اگر آپ یہیں پر ارادہ کیے بغیر باہر چلے گئے، یہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس اثر کو باقی رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں کہ اب اس علم کی روشنی میں کرنا کیا ہے. یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے کچھ رابطے کی تشریح کر دی گئی، اس رابطے کے اندر جو کی پوائنٹ ہے، جو چینج کرنے والا ہے، وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے. ابھی جس بات کی تشریح نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ترک کیوں کرتے ہیں. جو قومیں، جو لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے ہیں ان میں کون سی خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کی تشریح ابھی نہیں کی گئی. لیکن آپ کم سے کم بیٹھے بیٹھے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ عہد کریں کہ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے. البتہ اگر آپ نے یہ عہد کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے پہلے یہ عہد کر چکے ہیں کہ میں خود اچھائی پر عمل کروں گا اور برائی کو ترک کر دوں گا. چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود اچھائی کو ترک کریں اور برائی پر عمل کریں اور دوسروں سے کہیں کہ وہ اچھائی پر عمل کریں اور برائی کو ترک کریں، یہ نہیں ہو سکے گا. تو جو پہلا قدم ہے وہ یہ کہ جس برائی سے لڑنا چاہتے ہیں پہلے خود اس کو ترک کر دیں، اور جس اچھائی کو معاشرے میں حاکم دیکھنا چاہتے ہیں اس پر خود عمل شروع کر دیں. مثال، آپ چاہتے ہیں معاشرے میں فحشا نہ ہو، اپنی زندگی میں اگر کوئی خفیف سا فحشا بھی ہے تو اس کو نکال دیں، آپ کے معاشرے میں اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی عمل کرے گا تو اس ایک آدمی کے اثر کے برابر معاشرہ متاثر ہو جائے گا. یہ مت سوچیے گا کہ جب تک 5,000 لوگ اکٹھے عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، آپ نے ایک آدمی نے بھی عمل کیا اس کا بھی اثر ہوگا. تو آپ اپنی زندگی میں فوراً سوچئے، جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں معاشرے سے پہلے اس کو اپنے اندر ختم کر دیں، پھر آپ کے کہنے میں اثر بھی ہوگا. چونکہ آپ خود عمل کر چکے ہوں گے. اگر آپ کو اپنی بات میں اثر چاہیے, آسان ترین راستہ یہ ہے کہ عمل شروع کر دیں. اور اگر کسی چیز پر عمل نہ کیا ہو, اس دن کم از کم اس کی نصیحت مت کریں, اس دن نصیحت مت کریں. مثلا اگر آپ آج کسی سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بندے خدا, مثال کے طور پر قرآن پڑھا کرو, جس دن خود نہیں پڑھا اس دن مت کہیے گا, اس دن مت کہیے گا. کیوں؟ آپ کی بات بے اثر ہے, الٹا اثر ہوگا آپ کی بات پر, آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا, بات کا وزن کم ہو جائے گا, آپ کی بات کے اثرات ختم ہو جائیں گے. جس دن جو نصیحت کرنی ہے کم از کم اس دن عمل کرنے والا آپ کو ہونا چاہیے, ورنہ وہ نصیحت اس دن مت کریں. روایت سے ثابت ہے کہ اس دن نصیحت نہیں کرنی چاہیے. پھر اس قانون پر خدا نے مطالعہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. رزق کے معاملے میں اہل بیت نے کچھ قوانین کی تشریح کی ہے, اور چونکہ رزق کا معاملہ معمولاً دنیا میں رہنے والوں کے لیے بہت حساس معاملہ ہوتا ہے, گرچہ رزق کا معاملہ اتنا حساس ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہوتا ہے. بہرحال اہل دنیا کے لیے, ہم جیسے دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ معاملہ بہت حساس ہوتا ہے. اچھا, رزق کس چیز سے بڑھتا ہے اور کس چیز سے گھٹتا ہے, یہ مین کوشچن ہے. اہل بیت کی تعلیمات میں, قرآن کریم کی تعلیمات میں رزق بڑھانے کا سب سے اچھا ذریعہ انفاق ہے, صدقہ. صدقہ دو, رزق بڑھے گا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے بھائی 5 روپے صدقہ کیا, نہ کچھ یہ کہ بڑھا نہیں, 5 روپے تو کم ہو ہی گئے نا بالآخر. ممکن ہے کوئی یہ کہے, ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا صدقہ جس مال میں سے نکال رہے ہو اس کا جانا بہتر تھا یا رہنا بہتر تھا. ممکن ہے صدقہ نکلنے کے اثر میں خدا نے رحم کیا ہو اور اس والے مال کو تیزی سے باہر نکال دیا ہو تاکہ آپ کی وبال جان میں کمی آ جائے. خدا تو بھلائی چاہتا ہے نا, خدا تو میری اور آپ کی حتی دعاؤں کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے, چونکہ پتا ہے اس کو یہ دعا پوری کر دی تو مارا جائے گا. یہ تو وہ بھلائی کرتا ہے, کہتا ہے اس کو بولنے دو, فی الحال جب یہ کوئی صحیح دعا مانگے گا تب پوری کریں گے, ابھی پورا کر دے مارا جائے گا یہ. تو بعض اوقات ہم صدقہ دیتے ہیں اور پیسہ اور نکل جاتا ہے, اس خیر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ خدا چاہتا ہے اس وبال جان کو تو نکالو یہاں سے تاکہ اس کو پھر ہم اصلی رزق دیں گے. حضرت موسیٰ کے ساتھ یہی ہوا نا, انہوں نے دیکھا حضرت خضر نے اٹھا کر ایک بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر سے کہا یہ کیا کیا آپ نے, کہا اس کے ماں باپ نیک تھے, اللہ نے چاہا بچہ نیک ہو, یہ باغی تھا, یہ باغی تھا. اب اس کے ماں باپ کتنی دعائیں کر رہے ہوں گے, خدا ہمیں نیک اور صالح اولاد دے, دیکھا جو آیا تھا وہ بھی مر گیا. اب خدا سے کیا کہہ رہے ہوں گے, خدا یہ تو نے کیا کیا, ہم نے کہا تھا نیک دے, تو نے جو دیا تھا وہ بھی لے لیا. جبکہ خدا صحیح کر رہا ہے, نیک چاہیے تھا نا تو باغی لے لیا, اب نیک دے گا. اتنا صبر ہم میں نہیں ہے, یہ صبر ہم میں نہیں ہے کہ بھائی اگر کچھ خدا سے مانگ رہے ہو تو تھوڑا صبر بھی تو کرو. ممکن ہے 2-4 دن فقیر رکھے, 2-4 سال فقیر رکھے, اس کے بعد کچھ دینے کا ارادہ کیا ہوا. جب یہ بڑبڑانا شروع کرتے ہیں تو وہ معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. صبر ہونا چاہیے. بس آپ کو رزق بڑھانا ہے, سب سے پہلے تو دیکھیے جو رزق آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے, کسی صحیح چینل سے آ رہا ہے یا غلط چینل سے آ رہا ہے. اگر غلط سے آ رہا ہے اور آپ بڑھانے کی دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں, خدا رحمدلی کرے گا آپ کے ساتھ, آپ کا رزق نہیں بڑھائے گا کیونکہ غلط چینل سے آ رہا ہے. یہ بڑھے گا تو آپ کا وبال جان بڑھ جائے گا اور گھٹا دے گا رزق کو. اگر رزق کو صحیح بڑھوانا ہے, صحیح چینل سے لائیے اور انفاق کرنا شروع کر دیں, اب رزق خوب بڑھے گا, اب رزق خوب بڑھے گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے اسے چاہیے انفاق کرے اللہ کی راہ میں. جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے اسے چاہیے انفاق کرے اللہ کی راہ میں, رزق بڑھ جائے گا.
اور محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اچھا, رزق کے لیے زیادہ پریشان ہو یا اللہ کی اطاعت کے لیے؟ آج کل ہماری دنیا میں ٹاپ پرائرٹی پریشان ہونے کے لیے صرف رزق ہی ہے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے نہیں ایسا مت کرو, رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے, تم اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ مت لو, وہ ہم نے خود دینا ہے. میں نہج البلاغہ اس لیے لے کے آیا کہ تاکہ آپ کو اردو عبارت کا کم سے کم یقین ہو جائے. نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ و تشریح کیے وہ ہے, اس میں خطبہ نمبر 112 سے کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 112 میں مولا نے ابتدان کافی امور بیان فرمانے کے بعد بہت ہی نفیس ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو کچھ خدا نے حلال رکھا ہے وہ بہت وسیع ہے اور جو حرام کیا ہے وہ بہت تنگ ہے، تو تم حرام کے تنگ میں پھنسنے سے کے بجائے حلال کے وسیع میں داخل ہو جاؤ. حرام تھوڑا سا ہے، اس میں پھنس کر اپنی زندگی ضائع نہ کرو، حلال جو بہت زیادہ ہے اس کے اندر رہو. دیکھیے جملہ کیا استعمال ہوا، فرمایا جن چیزوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے اور تمہارے لیے جائز رکھی ہیں ان کا دامن ان چیزوں سے کہیں وسیع ہے جن سے روکا ہے، اور حرام کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں کہیں زیادہ ہیں، لہذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کو چھوڑ دو اور حرام کے تنگنا سے نکل کر حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ. صحیح ہے، حلال وسیع ہے، حلال میں رہو، حرام تنگ ہے، اس تنگ میں مت جاؤ. اس کے بعد فرمایا اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے. ایک چیز اس نے کہی ہے یہ میرے ذمہ ہے، ایک چیز اس نے ہمارے اور آپ کے ذمہ رکھی ہے. رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، ہمیں ذمہ داری کس کی دی ہے؟ اعمال کی، اطاعت کی. اچھا کوئی اعمال کیا ہے؟ صرف یعنی نماز روزہ نہیں، اعمال روزہ صرف نماز اعمال روزہ نہیں ہے، اعمال میں زندگی کی ہر وہ چیز شامل ہے جو اس وقت اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے. مثلا فرض فرمائیے کسی جگہ پر آپ احساس کر رہے ہیں ایک آدمی کی جان خطرے میں ہے، اعمال کا حصہ یہ کہ اس کی جان بچاؤ، اعمال کا حصہ یہ. ایک جگہ دیکھ رہے ہیں ایک ظالم نے سر اٹھایا ہوا ہے، اعمال یہ ہیں کہ ظالم کا مقابلہ کرو. ایک جگہ دیکھ رہے ہیں مظلوم پس رہا ہے، اعمال یہ ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دے دو. ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر معاشرے میں گندم کم ہے، اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ گندم اگاؤ. اس وقت کوئی کہے کہ نہیں میں گندم نہیں اگاؤں گا، مجھے پیسہ نہیں ملے گا اس میں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم اعمال اور رزق کو ٹکرا دیتے ہیں. خدا فرمانا ہے اگر تمہاری ٹکر اعمال اور رزق میں ہے تم رزق کے اوپر مت جاؤ، تم اعمال پہ جاؤ. کیوں؟ اس نے ذمہ داری اعمال کی دی ہے، رزق کی ذمہ داری نہیں دی ہے، اس کا ذمہ اس نے خود لیا ہے. بس ہمیں اور آپ کو صرف ایک کام کرنا تھا، اس وقت اللہ کی اطاعت میں جو ضروری ہے اس کو انجام دے دیں، رزق وہ خود دے گا، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر سی اے نہیں کیا تو پھر تو پیسہ ملنا ہی نہیں ہے، آج تو کرنا ہی ہے یہ. اچھا اللہ کی اطاعت میں سی اے کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی اطاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج کی کیش کراپ سی اے اس لیے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یہ خدا پہ یقین نہیں ہے. اگر اللہ کی اطاعت اس وقت سمجھ میں آئے کہ مثلا میڈیکل سائنسز میں ہے، آپ تمام تنخواہیں ونخواہیں چھوڑیں میڈیکل سائنسز میں جائیں. اگر اللہ کی اطاعت سوشل سائنسز میں ہے اس وقت، آپ تمام چیزیں چھوڑیں سوشل سائنسز میں جائیں. جو آپ کی صلاحیتوں اور اللہ کی اطاعت کے مطابق ضروری ہے اسے انجام دیں، اس کی ملنے والی تنخواہ کو مت دیکھیں، رزق کا ذمہ اس نے خود لیا ہے. آپ کے ذمے میں نہیں ہے کہ اپنے رزق کو ڈھونڈتے پھریں، آپ کے اور میرے ذمے میں ہے کہ خدا کی اطاعت کو انجام دیں. اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے، لہذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش اور طلب اعمال کے بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نظروں میں مقدم نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے میری جاب ایسی ہے کہ میری فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ جاب رزق نہیں لا رہی ہے. اللہ کی اطاعت میں حائل ہونے والا ہر رزق بے معنی رزق ہے، وہ رزق نہیں ہے، وہ دھوکا ہے. ہم سمجھتے ہیں رزق ہے. خدا نے پہلی ذمہ داری اطاعت کی دی ہے، پہلی چیز اطاعت واجب ہے، رزق خود بخود آئے گا، اس پہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ بدقسمتی سے کسی غلط صحیح کمپنی کے وعدے پہ یقین ہے، اللہ کے وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے. ایک کمپنی کا ایم ڈی کہتا ہے نا 3 سال تک تمہاری جاب کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے تم میری خاطر کام کرو تمہارا رزق میں پہنچاؤں گا، اس پہ یقین نہیں کرتے. کیوں یقین نہیں ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نماز روزے پڑھو معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ اس وقت طے کیجئے میری صلاحیتوں میں اللہ کے دین کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے ٹاپ پرائرٹی اس وقت کیا ہے، آپ اس کو حاصل کریں، اس کے اوپر محنت کریں. آپ اس کے اوپر محنت کریں, آپ کے رزق کا ذمہ خدا نے لیا ہے, وہ دے گا, آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا. دیکھیے آگے کیا لکھا ہے. مگر خدا کی قسم, امیر المومنین فرما رہے ہیں, تم نے الٹا کر دیا. فرمایا اللہم صل علی محمد و آل محمد. مگر خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو شبہ ہونے لگے, اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے, اور جو تمہارا واقعی فریضہ ہے وہ تم سے ساقط ہے. فرمایا تم ایسے کر رہے ہو جیسے رزق تو واجب ہے اور جو اصل میں واجب تھا وہ ساقط ہے. جو واجب ہے اسے کرو, جو ساقط ہے اس کی پرواہ مت کرو. دیکھیں یہی نہیں ہو رہا, یہی ہو رہا ہے. ٹاپ پرائرٹی صرف تنخواہ ہے, ٹاپ پرائرٹی صرف بزنس ہے, ٹاپ پرائرٹی اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی. اس خاطر رزق تنگ رہے گا, رزق تنگ رہے گا, مطمئن رہی ایسے ہی رہے گا اگر ہم صحیح نہیں ہوئے. عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اب رزق کے معاملے میں یہ تو ایک بات ہو گئی کہ رزق اور اطاعت, کس چیز کے پیچھے مجھے بھاگنا ہے. مجھے رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا, مجھے اطاعت کے پیچھے بھاگنا ہے, اور رزق نے پھر میرے پیچھے بھاگنا ہے, پھر رزق نے میرے پیچھے بھاگنا ہے. اب دیکھیے کہاں سے نکلا, 379 کلمات قصار میں سے آخری حصہ کلمات قصار. اگر آپ مولانا ذیشان الدر جوادی صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے تو یہ 379 نہیں ہوگا, یہ آگے پیچھے ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پر نمبر تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کر رہا ہوں, مفتی جعفر حسین صاحب والے میں دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ نمبر پہ صحیح جگہ پہ مل جائے. فرمایا رزق دو طرح کا ہے, یہ آپ نے زندگی میں دسیوں دفعہ سنی ہے روایت. رزق دو طرح کا ہے, ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے. اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گا. کوئی رزق بند نہیں کر سکتا. ایک رزق ہے جو طے ہوا ہوا ہے کہ یہ تو پہنچنا ہی ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. رک جائیے, میں ذرا سا اس میں ایک قول اور ایڈ کر دوں پھر دوبارہ اس پہ واپس آؤں. 356 حضرت سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی. موت بھی تو کہیں سے آئے گی نا, ریس بھی اللہ بھیجی دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو طے شدہ رزق ہے اسے دروازے بند کر کے بھی کوئی نہیں روک سکتا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دروازے میں خود بند کروں, مجھ سے نہیں کہا کہ میں دروازے بند کروں, کوئی دروازے بند بھی کرے تو روک نہیں پائے گا. یعنی دروازے بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کام کر رہا ہوں, ایک آدمی مجھ سے حسد کر کے میرے کام میں روڑے اٹکا رہا ہے, کیا یہ میرا رزق روک سکتا ہے؟ یہ میرے دروازے بھی بند کرے تو نہیں روک سکتا. کاش مجھ جیسے بولنے والے یہ جانتے ہوتے کہ کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا, نہ سننے والے, نہ رکھنے والے, نہ دیکھنے والے, نہ کہنے والے, کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا. اگر کوئی اس بات پہ مطمئن رہے کہ کوئی کسی کا رزق نہیں روک سکتا پھر آزادی بہت زیادہ ہے. البتہ اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ بے احترامی کروں, بے احترامی کی اجازت نہیں ہے, آزادی کی اجازت ہے. کسی کو مت سمجھو کہ تمہارا رزق روک لے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی بے احترامی بھی کرو, نہیں, بے احترامی کی اجازت نہیں ہے. رزق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے. اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو وہ تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گا. لہذا اپنے ایک دن کی فکر پر سال بھر کی فکریں نہ لا دو. تم پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس کی جوان ہونے کے بعد شادی کیسے کروں گا. اتنی لمبی مت سوچو, اتنی لمبی مت سوچو, تھوڑا سا سوچو, بس یہ سوچو یہ جو سامنے سامنے ہے یہ کیسے گزرے گا, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, اتنی لمبی مت چھوڑ. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ پلاننگ کے اصول کے خلاف ہے, پلاننگ کے اصول کے خلاف ہے. یہاں پلاننگ کے معاملے میں امیر مومنین نے بہت کچھ فرمایا ہے. ایک جگہ پہ فرمایا ہے تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے بڑھ کر جو کچھ بھی ہے وہ غریبوں کا ہے, تم خزانچی ہو. تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے بڑھ کر جو کچھ بھی ہے وہ غریبوں کا ہے, تم خزانچی ہو, تمہارا نہیں ہے. وہ معاملہ ٹیڑھا ہو گیا نا, معاملہ خراب ہو گیا. جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, جو قومیں علی کی دشمن ہیں وہ تو علی کو نہیں جانتی, جو یا علی کہہ رہے ہیں وہ بھی علی کو نہیں جانتے, وہ بھی علی کو نہیں جانتے. یہ مولا کی وہ مظلومیت ہے جو باقی تمام مظلومیتوں سے بڑھ کر ہے. نہ دشمن جانتے ہیں نہ دوست جانتے ہیں. لہذا اپنے ایک دن کی فکر پر سال بھر کی فکریں نہ لا دو, جو ہر دن کا رزق ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے, تو اللہ ہر نئے دن جو روزی اس نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے وہ تمہیں دے گا. قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ, اے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مَاذَا أَنفَقُوا, انفاق کیا کریں, قُلِ الْعَفْوَ, ان سے کہو عف انفاق کر دیں. اچھا عف ہم کہتے ہیں بخشش کو, معافی, معافی کیسے انفاق کریں گے. ایک صاحب کینیا کے رہنے والے سید تھے, افریقہ میں جا کر رہے, وہیں پر کسی قبیلے کی سیاہ فام خاتون سے شادی کر لی, پڑھے لکھے تھے, اس قبیلے کی عورت سے شادی کی. اس قبیلے کے لوگ بہت وسیع فکر کے تھے, انہوں نے کہا کہیں سے بھی آیا ہے اگر ہماری عورت سے شادی کر لی ہمارے قبیلے کا ہے. اس کے بعد یہ پڑھے لکھے تھے, ان کا بزنس پھیل گیا, کینیا میں اس قبیلے کی سرداری ان کے پاس آ گئی, صحیح ہے, دولت انہوں نے خوب کمائی, ان کا بزنس یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا تھا, رہنے والے کینیا کے تھے. ایک زمانے میں اس آئے کریمہ پر رک گئے, قل الاف اف انفاق کرو, بہت مشکل میں پھنس گئے کہ یہ کون سی چیز ہے جو میں انفاق کروں, اف کوئی کیسے انفاق کر سکتا ہے, ہم تو نماز شب میں مثال کے طور پر الاف الاف کہیں گے, اس میں انفاق کہاں سے آ گیا. جب جستجو کی انہوں نے جا کر وکیبلریز دیکھیں, جو بھی تفسیر ان کو ملی خدا کا شکر کہ صحیح مل گئی, تو اس میں لکھا تھا اف کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے. آئے کریمہ کہہ رہی ہے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ انفاق کر دو. اب بڑی مشکل میں پھنس گئے, ان کے ایسٹس ملینز آف ڈالرز میں تھے, کہا میری ضرورت تو ملینز نہیں ہے, میری ضرورت تو 50-60 ہزار ڈالر بھی کافی ہے, باقی کا کیا کروں. آیت کہہ رہی تھی کہ دو انفاق کرو, اب انہوں نے کیا کیا, کینیا ہی میں ایک ٹرسٹ بنایا, اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو جمع کیا, کہا دیکھو ہم تمہارے سردار ہیں نا, ہمیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے, تم لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے. کہا ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں, میں سارا جو میرا اف ہے ایکسٹرا ہے وہ سارا میں ڈالتا ہوں ایک ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں, تم لوگ بھی اپنا سارا اف اس ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو اف ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1,000-2,000 ڈالر ہوگا, اس کا آف کئی ملین ڈالر ہے, اگر یہ نکال رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی خطرہ نہیں ہے, نکال دینا چاہیے. لوگوں نے اپنے آف کو نکالنا شروع کر دیا, صاحب وہ ملینز آف ڈالر بن گئے. اس کے بعد اس ٹرسٹ کے تحت کئی 100 گھر بنا دیے, اس ٹرسٹ کے تحت بچوں کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جو کوئی کالج کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے یونیورسٹی کی, ہم اسے امریکہ اور یورپ بھی بھیجنے کو تیار ہیں اس آف کے تحت, لیکن اس کی ایک شرط ہے, پہلے 4 سال قم میں یا نجف میں دینی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. صاحب اب وہ بچے جو یورپ اور امریکہ جانے کے چکر میں تھے وہ بھی 4 سال دینی تعلیم حاصل کرنے لگے. لاہور میں مجھے ایک صاحب ملے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے شاگردوں میں سے ایک لڑکے کو خانہ کعبہ کے نزدیک صحیفہ سجادیہ حفظ سے بولتے خود دیکھا ہے. ہم میں سے کوئی اپنا عفو نکالے گا؟ پھر معاملہ خراب ہو گیا، پھر معاملہ خراب ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. شاہ صاحب ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. تو فرمایا کہ وہ اللہ ہر نئے دن جو روزی اس نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے تمہیں دے گا، اور آگے ہے کہ اگر تمہاری عمر کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا تو نہیں ملے گا. اس کے بعد فرمایا کوئی طلبگار، غور فرمائی گا، کوئی طلبگار تمہارے رزق کی طرف تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. رزق میرا ہے، کوئی چارہ اس کو ہتھیا لے. فرمایا مطمئن رہو، اللہ کا نظام ایسا ہے کوئی طلبگار تمہارے رزق کو تمہارے ہاتھ سے کھینچ نہیں سکتا، اور نہ کوئی غلبہ پانے والا اس میں تم پر غالب آ سکتا ہے. مثلا ایک آدمی میرے اوپر حاکم بن گیا ہے تو کیا میرا رزق چھین سکتا ہے؟ نہ کوئی تیز بھاگنے والا اور نہ کوئی غالب آنے والا، کوئی تمہارے رزق کو تم سے نہیں چھین سکتا. جو تمہارے لیے مقدر ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی. دیکھیے عربی میں لکھا ہے، لکھا ہے وَلَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَلَنْ يُبْتِئَكَ عَنْكَ مَا قَدْ قُدِرَ لَكَ. جو تمہارے لیے مقدر ہو گیا ہے اسے کوئی سست بھی نہیں کر سکتا. یعنی مثلا کوئی یہ کہے کہ میں اس کا رزق چھین لوں گا، یہ نہیں کر سکتا. میرے اوپر حاکم بن گیا اب کہے میں چھین لوں گا، اب بھی نہیں کر سکتا. کہے میں اس کو اسپیڈ سلو کروا دوں گا، یہ بھی نہیں کر سکتا. جو مقدر ہے وہ ہر صورت میں مل کے رہے گا. پھر ذمہ داری کیا ہے؟ جو خدا نے تم سے کہا ہے کہ کرو وہ تم کر ڈالو. میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں آخری 10-15 منٹ میں عرض کیا، یہ ہماری کیریئر پلاننگ کی مین اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ ہمارے بچوں کی کیریئر پلاننگ کی مین اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ کس بچے کی صلاحیت اللہ کی اطاعت کے لیے کون سی فیلڈ کو تجویز کر رہی ہے. ہماری کیریئر پلاننگ صرف ایک پوائنٹ پر ہے، کس بچے کی اس صلاحیت سے کہاں سے سب سے زیادہ پیسہ نکلے گا. اس بچے کے اندر صلاحیت ہے اس چیز کی، اب صرف یہ دیکھا جاتا ہے اس صلاحیت سے زیادہ پیسہ کہاں سے نکلے گا. کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ بچے کی یہ صلاحیت ہے اس سے اللہ کی خدمت کس فیلڈ میں کرے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ وہ غلط راستہ ہے جس پر ہم نے کیریئر پلاننگ کے زمانے میں غلطی کی ہے اور ہم پھنس گئے. ہماری کیریئر پلاننگ صرف دو پوائنٹس پر ہونی چاہیے، ایک اس کی صلاحیتیں کتنی ہیں، دو ان صلاحیتوں سے اللہ کے دین کی بہترین خدمت کس فیلڈ میں ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے دین کی بہترین خدمت طالب علم بن کے ہو سکتی ہے ان صلاحیت کے ساتھ، اس میں صلاحیت بھی ہے طالب علم بننے کی، تو اسے دینی طالب علم بننا چاہیے. اگر اللہ کے دین کی بہترین خدمت اس صلاحیت کے ساتھ مثلاً فرض کر لیجئے زراعت میں ہو سکتی ہے، اس کو زراعت میں جانا چاہیے. صرف یہ دیکھنا چاہیے اس صلاحیت کے ساتھ بہترین خدمت کیا ہو سکتی ہے. جو کام کریں دن کے آخر میں اپنے کاموں کو ایک نظر دیکھیے گا، کہے گا جو کچھ میں نے کیا اس سے قطع نظر کہ اس سے مجھے کتنا پیسہ ملا، یہ کام کیسا تھا. ایک دن زندگی کے مقابلے میں اللہ کے سامنے یہ کام رکھوں گا وہ قبول کر لے گا. مثلا فرض کر لیتے ہیں، صاحب میں یہ پنکھے بیچتا ہوں، ٹھیک ہے پنکھے بیچتا ہوں. ایک دن زندگی کا گزر گیا، اللہ کے سامنے جا کر کہوں گا خدایا میں نے ایک دن گزارا 15 پنکھے بیچے، قطع نظر اس سے کہ مجھے حلال ملا ہے جیسا بھی ملا، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، 15 پنکھے بیچے. 15 پنکھے بیچ کر اللہ اس کے بندوں کی کیا خدمت کی. مثلا میں کہوں گا خدا ہے ان کو ایک ضرورت تھی، یہ گرمی میں آتے ہیں تو ان کو ہوا کی ضرورت تھی، یہ وسیلہ ایسا تھا جس سے ان کو ہوا فراہم ہو رہی تھی، میں نے تیری بندوں کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے یہ پنکھے بیچے تاکہ ان کو ہوا مل جائے. ایکسیپٹیبل. آپ نے گاڑی بیچی، کیوں گاڑی بیچی؟ ان کو آنے جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت تھی، میں نے گاڑی بیچی. اب آپ نے گاڑی بیچی BMW، اب یہ بھی خدا کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ BMW کیوں بیچی. وہ جواب کیا یہ صحیح ہوگا کہ خدا ہے تیرے بندوں میں کچھ انتہائی عیاش تھے، ان عیاشوں کو بھی بالآخر کچھ چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے دی ہیں, صحیح رہے گا. اب اور سناتا ہوں آپ کو, اے خدایا تیرے کچھ عیاش بندے عیاشی کرنے کے لیے بعض ہوٹلوں میں جاتے تھے, میں نے وہ ہوٹل بنایا ہے. تیرے کچھ عیاش بندوں کو اپنی عیاشیوں کے لیے کچھ جگہوں کی ضرورت تھی, میں اس جگہ کا مینیجر تھا. یہ صحیح جواب ہے. مجھے ایک بندہ خدا پاکستان سے باہر ایک جگہ ملا, میں اس کو دیکھ دیکھ کر ہمیشہ اپنے دل میں کڑتا ہوں. بہت مولائی بچہ, نام بھی اچھا تھا اس کا, نام نہیں لوں گا, بہت اچھا نام, بہت اچھا آدمی. میں نے اس سے پوچھا آج تم کیا کر رہے ہو آج کل تمہارا, اس نے بتایا کہ اس کے پاس انشورنس کی کچھ ایسی ڈگریز ہیں جو پاکستان میں دو چار لوگوں کے پاس ہی ہیں بس. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی اب کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا دیکھیے اتفاقاً ہم اس روڈ پہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا, ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ, دبئی میں نہیں تھا باہر تھا, بہت بڑا پروجیکٹ. کہنے لگا میں اس کی رسک مینجمنٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب بس یہ نہ پوچھیں اس میں کیا ہے, یہ نہیں پوچھے گا. میں نے کہا پھر بھی تھوڑا بہت تو سینسر کے ساتھ جو کچھ بتایا وہ بھی خطرناک تھا. میں نے کہا بندے خدا تم بات بات پہ امام زمانہ کا نام لیتے ہو, یہ تمہاری کون سی زندگی کا صرفہ ہے؟ تمہاری زندگی کا خرچ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا کہ امام کا ایک سپاہی اپنی زندگی میں چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے فحاش ترین اڈوں کی رسک مینجمنٹ کر رہا ہے. یہ تمہاری زندگی کا کیا خرچہ ہے؟ اس کو تم رسک حلال کہتے ہو؟ کون سا رسک حلال ہے؟ یہ نیٹ کام کو دیکھو, جو نیٹ کام کر رہے ہو یہ کام کیا ہے؟ ظلم کر رہے اپنے اوپر. نکلو اس یہاں سے, اپنے آپ کو چینج کرو, کہیں ایسی جگہ پہ آؤ جس میں نیٹ کام اچھا ہو, اس کو جا کر دیکھو. آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں اس اصل کام پر جواب دینا ہے. اچھا ہم صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں صرف یہ جواب دینا ہے میں نے دو نمبر تو نہیں کیا نا بھائی, گناہ ایک نمبر کیا, اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ گناہ کر رہے ہو ایک نمبر کرو یا دو نمبر کرو, گناہ تو گناہ ہی رہے گا. اس کے اوپر سوچیں عزیزان محترم. میں نے آپ کی جہاں پر سب سے زیادہ توجہ تھی اس موقع پر وہ مطلب کہہ دیا جو سب سے زیادہ اہم مشکل بنی ہوئی ہے. یہ مشکل ہے ہماری. تو بڑے بڑے اہل بیت کے چاہنے والے دین کے لیے مخلص, خدمت اہل بیت سے سرشار اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں. کس چکر میں؟ اس چکر میں کہ تنخواہ تو یہیں سے آنی ہے نا, یہ ایسا صحیح نہیں ہے. رزق خدا نے لکھا ہے, کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا, کچھ چینج نہیں ہوگا, رزق آئے گا. ہاں ممکن ہے سختی آئے گی, تھوڑی بہت سختی آئے گی, اس میں بھی بہتری ہوگی. اس شاید سختی میں خدا نے ہمارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جو اب میں بہت وقت گزر چکا ہے تو میں اب نہیں کہہ پاؤں گا. بہرحال کم سے کم اتنا کام کریں, اہل بیت سے مسلسل ایک دعا مانگتے رہیں, وہ یہ کہ مولا میری زندگی کا ماحصل, میری زندگی کا نچوڑ آپ کے کام آئے, میری زندگی کا نچوڑ آپ کے دشمنوں کے کام نہ آئے. زندگی کا نچوڑ نیٹ ان کے کام آنا چاہیے. یہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے تھے, 10 قربانیاں دیتے تھے کہ اہل بیت کی خدمت کریں گے, کسی اور در پہ نہیں جائیں گے. اس یقین کے ساتھ تھے کہ کوئی رزق کم بھی نہیں کر سکتا, کوئی روز رزق سست بھی نہیں کر سکتا, اسپیڈ بھی کم نہیں ہوگی. یہ سب کا سب ہونا ہے. ہمیں ان تمام مفاہیم کو صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا. ابھی ہم نے نسلوں کی غفلت میں وقت گزار کر اپنے آپ کو بہت غلط جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو نسلوں کی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں. تو اس حساس موقع پر صحیح راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے, گویا عین موقع پر کیمپ تبدیل کر لیا. اور اگر اس حساس موقع پر کیمپ تبدیل نہیں کیا, پھر مجھے نہیں معلوم کتنے مہینوں کے بعد کیمپ تبدیل کرنے کی اجازت بند ہو جائے گی. میں کتنے 10 سال نہیں کہہ رہا, یہ مشکل ہے. اس کو بہت تیزی سے سمجھیے, بہت تیزی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کم از کم مدت لگے آپ کو فیصلہ کرنے میں, کیونکہ نہیں معلوم کتنے عرصے میں حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ پھر میرے اور آپ کے فیصلے کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر ہم لوگ حوادث کے غبار میں ایسے گھومنا شروع ہوں گے کہ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ فیصلہ کرنے کا ٹائم گزر چکا ہے, ہمیں فوراً فیصلے کرنے پڑیں گے. جو لوگ سید الشہداء کے سامنے میدان کربلا میں تھے, ان میں سے بعض لوگوں نے آنن فانن فیصلے کیے, بہت تیزی سے فیصلے کیے اور بہت تیزی سے صحیح فیصلے کیے. بہت کم اس جگہ پر تھے جنہوں نے بہت تیزی سے غلط فیصلے کیے. اکثر وہ لوگ تھے جنہوں نے تیزی سے فیصلے کیے اور فیصلے صحیح نکلے. ان میں سر فہرست حضرت ہور تھے. اساس کیا تھی؟ حضرت ہور کے ذہن نے ایک صحیح فیصلہ کیا, بہت تیزی سے فیصلہ کیا, صحیح فیصلہ کیا. کس بنیاد پر ان کا فیصلہ صحیح نکلا؟ اور بھی تو بہت سارے لوگ تھے, ان کے فیصلے غلط نکل آئے, ان کا فیصلہ صحیح نکل آیا. ان کے صحیح فیصلے کی بنیاد کیا ان کا ذہن تھا؟ کہ یہ ذہن میں بہت حاضر دماغ تھے؟ نہیں, تو ان سے زیادہ حاضر دماغ ہو سکتے ہیں کیا؟ ان کی شمشیر تیز چلتی تھی؟ ان سے زیادہ شمشیر تیز چلانے والے بھی ہو سکتے ہیں. صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, بیوی سیدہ کا احترام کرتے تھے. بس یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ بیوی کی ذات مقدس کا احترام کرتے تھے, خدا نے حساس موقع پر ہور سے صحیح فیصلہ کروا دیا, ہور سے صحیح فیصلہ کروا دیا. بس میں اور آپ بھی جب کسی مصیبت میں پڑھیں تو ایک دفعہ خدا سے کہہ دیں کہ خدایا اس جذبے کے لیے جو میرے دل میں بیوی کے لیے ہے, اس احترام کے لیے جو میں نے بیوی کی ذات مقدس کے سامنے دکھایا ہے, مجھے اس طرح صحیح راستے پر چلا دے جس طرح سے تو نے ہور کو صحیح راستے کے اوپر چلا دیا. اور جو کوئی بیوی کی ذات کے سامنے احترام دکھائے گا وہ اس دنیا کے اندر حقیقت کو پا لے گا, اس دنیا میں سچائی کو پا لے گا. اگر آپ بیوی کی ذات کے سامنے احترام دکھانا چاہتے ہیں, اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ خود سید الشہداء کا راستہ ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, اپنے آپ کو سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر لے کر آئیے, سید الشہداء کے واسطے سے بیوی کو پکارنے کی کوشش کیجئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی میں آپ کے بیٹے کا وہ چاہنے والا ہوں جس نے بچپن سے یا حسین یا حسین کیا. کہہ سکتے ہیں آپ بیوی سے, کہیے کہ بیوی میں گناہگار ہوں, میری ذات میں اچھائی نہیں ہے, لیکن میں نے بچپن سے یا حسین کیا ہے. بیوی اس کے نام پر مجھے کچھ دے دیجئے, جیسے آپ نے ہور کو نصیب کر دیا, ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا, آپ میری زندگی کو تبدیل کر دیجئے. اور جب آپ اس جذبے سے آگے بڑھیں تو بیوی کو پکارنے کے لیے کچھ اور نام بھی تجویز کر لیجئے, بیوی کو کچھ اور ہستیوں کا واسطہ بھی دے دیجئے. جب آپ سید الشہداء کے سامنے آتے ہیں تو کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ تو کبھی آپ کہتے ہیں اے مولا سید الشہداء آپ کو علی اکبر کا واسطہ. آپ اور میں کہتے ہیں نا, کبھی سید الشہداء کی بارگاہ پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اے مولا سید الشہداء آپ کو علی اصغر کا واسطہ, آپ کو آپ کے بچے کا واسطہ. اگر میں بیوی کی بارگاہ پہ پہنچوں تو مجھے اچھا لگے گا کہ میں کہوں گا بیوی آپ کو آپ کی اس بچی کا واسطہ جو زندان میں ہے, آپ کو زندان میں رہنے والی اس بچی کا واسطہ جو آج تک پوری دنیا سے کہہ رہی ہے یہ وہ زندان ہے جس میں ہم پر ظلم ہوا, یہ وہ زندان ہے جس میں ہمیں کرتے میں دبنایا گیا, یہ وہ زندان ہے جس میں میرے باپ کا سر دست میں لا کر سجایا گیا, یہ وہ زندان ہے جس میں میرے رونے کی آواز کو دبا دیا گیا, یہ وہ زندان ہے جس میں میری باپ کو ماتم نہیں کرنے دیا. بیوی بچی کی خواب میں آئی, بچی گھبرا کے بیٹھ گئی, دوسری بیویاں جمع ہوئی اور بچی سے پوچھا کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا چار اماریاں آسمان سے اتری, پھر ایک پانچویں اماری اتری, ان چاروں خواتین میں بیوی ہوا, بیوی آسیہ, بیوی مریم, بیوی خدیجہ اور وہ جو پانچویں خاتون اتری ان کو چند بیویوں نے سب بالا دیا ہوا تھا, وہ سر پہ ماتم کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ پانچویں کون ہے؟ کہا یہ حسین کی ماں ہے. وہ میرے نزدیک آئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا, فرمایا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا میرے کانوں کا زخم باقی ہے.
مجھے تسلی دی، کہا بچی تیری مصیبتیں ختم ہو گئی، اب تو ہم سے ملاق ہو جائے گی.
سیادم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبوا.
اے پاک پروردگارا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے سید الشہداء کے یتیم بچوں کا واسطہ. اے پاک پروردگار، ہمیں محبت اہل بیت میں اس دنیا سے جانا نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے سید الشہداء کی عظمتوں کا واسطہ، دنیا اور آخرت میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اگر ان کے دشمن قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد واصل جہنم فرما. جن لوگوں نے ڈیرہ غازی خان میں ظلم کیا، ان ظالموں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں اور پناہ دینے والوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، جو اس سانحے میں یتیم ہوئے، جو خواتین بیوہ ہو گئیں، انہیں صبر جمیل نصیب فرما. اس سانحے میں زخمی ہونے والوں کو اور دوسرے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دنیا کے اس خطے میں اور جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں، اتحاد، سکون، امن اور فتح و نصرت نصیب فرما. بالاخص حزب اللہ کے جوانوں کو، عراق کے مومنین، ایران کے مومنین، پاکستان، ہندوستان اور دوسرے علاقے کے مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، اس دنیا میں ظلم کا سرغنہ امریکہ اور اسرائیل ہے، تو ان دونوں ملکوں کی فوجوں کو نیست و نابود فرما. مومنوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری تمام آرزویں، ہماری تمام امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار، تجھے واسطہ بی بی کی عظمت کا، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ. اگر ہمارے دل میں کوئی خوبی دیکھ رہا ہے، تجھے پروردگار اس خوبی کا واسطہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر، ان کے لطف و کرم کا واسطہ. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.
صاحب نے تو نافذ کیا کہ لا اسلام